أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته فإنه أرجح ما أذن وأفضل ما خزن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها ومعتقدا مصاصها نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كظله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. درود پڑھیں محمد والا. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین اور مرحومات اور اپنے اپنے مرحومین اور مرحومات اور علماء و مراجع کرام کہ جو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور وہ مومنین اور مومنات کہ جن کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، ذاکرین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، خطباء، شعراء کرام، شہداء اسلام، بالخصوص مفکر اسلامی الشہید الامام السید محمد باقر الصدر اور مفجر سورۃ الاسلامیہ اور شہداء عزاداری، بالخصوص ان ایام میں جو پاکستان میں شہید ہوئے ہیں اور دیگر جگہوں پہ، لبنان میں، سوریہ میں، فلسطین میں، بہت ساری جو دنیا میں جہاں جہاں بھی شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کے لیے، اور خصوص میر مزمل علی بن میر اسد علی کے نوجوان بچہ جس کا آج انتقال ہوا ہے، اس کی روح کو اسار فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، جس آئے وافی ہدایہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس کی ذیل میں پچھلی مجلس میں مختصراً بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم اپنی بابرکت طاہر و مطہر کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک بدترین مخلوقات اس روئے زمین پر، یہ بدترین چوپائے اس روئے زمین پر وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان نہیں لائے. اور دوسرے مقام پہ اسی سورہ انفال کی 22 آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک خداوند عالم کے نزدیک بدترین مخلوقات اس روئے زمین پر وہ ہیں کہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے. دیکھیں ذرا گرامی، ان دونوں حالتوں میں جہاں پہ بدترین مخلوقات کی تشبیہ قرآن کریم نے دی ہے، ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان نہیں لائے، دوسرے وہ ہیں کہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے. تجزیہ نگرانی، قرآن کریم کا اعجاز تو یہی ہے کہ وہ نکات و تشبیہ اور اعجاز بیان کرتا ہے کہ جس سے قیام قیامت تک کے لیے تو پورے سورے کا جواب تو کیا چیز ہے، ایک کلمے کا جواب نہیں لا سکے. قرآن انہی عربی حروف اور کلمات سے بنا ہوا ہے، اسی کا مجموعہ ہے، لیکن جب بات تحدی کی آئی، جب بات مبارز طلبی کی آئی، تو خداوند عالم نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن جو حبیب خدا بیان کر رہے ہیں یہ وہی نہیں ہے، یہ آدمی ایک انسان بنا سکتا ہے، تو تم اس کے مقابلے میں لے آؤ، نہیں لا سکتے. پورا قرآن نہیں چاہیے، ایک سورہ لے آؤ، ایک چھوٹا سا سورہ ہی صحیح، نہیں لا سکتے. ایک آیت لے کر آؤ، نہیں لا سکتے. حروف مقطعات الف لام میم تا سین میم، اس کو لے کے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے. اگر تم تمام انسان اور جنات جمع ہو کر بھی کوشش کرو کہ قرآن کے بدلے میں قرآن کے حروف مقطعات میں سے کسی ایک حرف کو لاؤ، تو نہیں لا سکتے. یہ اعجاز قرآن ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. تجار محترم، قرآن نے وہ فصاحت و بلاغت اور وہ نکات و کہیں پہ تشبیہ کے ذریعے سے، تو کہیں کنایتاً تو کہیں صراحتاً بیان کیا ہے تاکہ یہ انسان سمجھ لے، اس لیے کہ ہم نے انسان کو عقل کے ساتھ پیدا کیا ہے. اذان گرامی، عقل کا بہت بڑا دور ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے دو طرح کے رسول بھیجے ہیں. ایک وہ رسول جس کو کہتے ہیں رسول من الداخل، کہ خداوند عالم نے انسان کو اپنے ساتھ ہی، انسان کے ساتھ ہی ایک رسول بھیج دیا اس کی ہدایت کے لیے، وہ کیا ہے؟ عقل ہے. اور دوسرا رسول من الخارج، تو پھر انبیاء اور مرسلین کو خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو عقل کا بہت بڑا دور ہے عزیزانی گرامی، اس انسانیت کے کاروان کو آگے بڑھنے کے لیے اور انسانیت کو صحیح راستے پہ باقی رکھنے کے لیے. تو عقل جس کے لیے حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ لما خلق اللہ العقل فقال اقبل فاقبل، جب خداوند عالم نے عقل کو پیدا کیا تو حکم دیا کہ آگے بڑھو، تو عقل آگے آئی. پھر کہا فأدبر، حکم دیا کہ پیچھے ہٹو، تو پیچھے ہٹ گئی. فقال وعزتی وجلالی بکا اعاقب وبکا اصیب، میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے عقل، تیرے ہی ذریعے سے
میں ان انسانوں کو جزا دوں گا یا سزا دوں گا. عقل بہت بڑی معیار ہے زانِ گرامی. اب ہم دیکھیں روزمرہ کی زندگی جتنے بھی مسائل ہیں نا, ماشاءاللہ الحمدللہ, اس لیے کہ ہمارا تو تعلق اس مذہب سے ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو ایک لمحہ بھی یتیم نہیں رکھا. خدا نے ایک لمحہ, ایک گھنٹہ اور ایک دن کی بات تو دور کی بات ہے, ایک لمحہ بھی یتیم نہیں رکھا. ماشاءاللہ بہت سارے مراجع کرام ہیں, ابھی خداوند عالم جو زندہ ہیں ان کو تو عمر طولانی عطا کرے, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے, کہ جس کا بھی آپ رسالہ عملیہ یعنی توزیع المسائل اٹھا کے دیکھیں گے کہ جب بھی واجبات کی بحث آتی ہے نا, تو اس میں سب سے پہلا ایک مثلا نماز واجب ہے. کس پہ واجب ہے؟ بالغ ہو. پھر دوسرا فوراً عاقل ہو. مجنون پہ, پاگل پہ نماز واجب نہیں ہے. روزہ بالغ ہو, عاقل ہو. حج بالغ ہو, عاقل ہو, مستطیع ہو. امر بالمعروف بالغ ہو, عاقل ہو. نہی عن المنکر بالغ ہو, عاقل ہو. یعنی عقل جب تک ہے, اسی لیے ایک فقہی مسئلہ ہے, بلکہ فقہی قاعدہ کلیہ ہے, جس کے ذریعے سے مراجع کرام اور مجتہدین عظام استدلال کرتے ہیں کہ العقل اذا اخذ ما وهب سقط ما وجب, کہ جس چیز کو خداوند عالم نے ہبہ میں عطا کیا ہے انسان کو, اگر وہ چیز چھین لی جائے تو پھر جو چیز واجب ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے. یہ ہبہ اور عطا میں کیا فرق ہے زانِ گرامی؟ اس کی بھی تھوڑی سی مختصر طور پہ. ہبہ اس چیز کو کہتے ہیں زانِ گرامی جو بغیر مانگے ہوئے دی جائے. تو جب ہم عالم زر میں تھے تو ہم میں سے کس کو یہ عقل تھی؟ کوئی کون یہ سوچ سکتا تھا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ کسی کو نہیں. اگر خداوند عالم ہمیں جس طریقے سے کامل و احسن طریقے سے اور بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے, اگر لنگڑے لولے اندھے بہرے پیدا کرتا تو کسی کو اشکال ہے اور کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. کہ سب سے بڑی نعمت تو انسان کے لیے یہی ہے کہ امام امیر المومنین خطیب منبر سلونی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے معلوم کیا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے. اس سے پہلے بہت سارے صحابہ سے پوچھا گیا تو ہر آدمی نے, ہر صحابی نے اپنے اعتبار سے اس کا جواب دیا کہ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے. جب امام کے پاس آئے اور امام سے معلوم کیا تو امام نے فرمایا, کیوں؟ وہ کون کہ جس کو امام فرماتے ہیں جناب کمیل کو ساتھ میں لے کر. اسی ازان گرامی ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام کی کیا شخصیت, اور صرف ایک جنبے میں نہیں. مصیبت تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے اگر امام کو پہچانا تو صرف ذوالفقار, اور امام حسین کو پہچانا تو صرف ایک سجدے میں سر کٹا, نیزے پہ بلند ہوا اور ماتم شروع ہو چکا. لیکن ہم نے علم, حل, شجاعت, عبادت, معاملہ, حکومت سازی کسی میدان میں ہم نے نہیں دیکھا ہے. افسوس ہے. اور جب ان چیزوں کی طرف ہم جائیں گے نہیں کہ جو آج اشد ضرورت ہے انسانی معاشرے کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے عزیزان گرامی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو انسان محسوس کرے گا کہ ہم نے جو کچھ پڑھنا تھا ذوالفقار کے حوالے سے پڑھ دیا ہے, جنگوں کے حوالے سے پڑھ دیا ہے, اب کچھ رہا نہیں, تو یا کچھ میں وہ بیان کروں, نہ کبھی مجمع نے سنا ہے, نہ پڑھا ہے, نہ سنیں گے نہ پڑھیں گے. اس قسم کی جب باتیں شروع ہوں گی زانِ گرامی تو پھر معاشرہ کدھر جائے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام, صلوات پڑھتے محمد وآل محمد, کی زندگی کا مطالعہ کریں ہر جنبے میں, کسی ایک جنبے میں نہیں, ہر جنبے میں ہم مطالعہ کریں کہ آئمہ کی زندگی کس طرح تھی اور آئمہ نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے. اور آئمہ نے اکثر آئمہ کی زندگی مختصر رہی ہے زانی گرامی. آپ لے لیں جناب رسول خدا کے بعد جو سب سے پہلی شخصیت معصومین علیہ افضل الصلوۃ والسلام میں سے رسول سے جو جا ملی ہیں وہ لخت جگر ہے جناب رسول کی. وہ سید النساء العالمین ہیں جن کی عمر 18 سال 20 سال 21 سال. جو سب سے زیادہ روایت ملتی ہے 21 سال. یہ 21 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ آج ہم دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے میں تو کہتے ہیں کہ 21 سال کی ابھی بچی ہیں. لیکن عزیزان گرامی اسلام نے کمیت کو نہیں دیکھا، ہمیشہ اسلام نے کیفیت کو دیکھا. ایک واقعہ بیان کرتا ہوا چلو، انبیاء بنی اسرائیل کے زمانے میں، کسی نبی کے زمانے میں، وہ نبی گزر رہے تھے قبرستان سے کہ دیکھا کہ قبرستان پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں ہر قبر پہ، اور اس کا نام، اس کا باپ کا نام، اور ایک طرف اس کا سن لکھا ہوا ہے مثلاً 300 سال، اور اس کے نیچے لکھا ہے 40 سال، اور دوسرے کے کسی کے لکھا ہے 200 سال، نیچے لکھا ہے 20 سال، کسی کے لکھا ہے 100 سال، نیچے لکھا ہے 20 سال، 30 سال، 40 سال. تو معلوم کیا کہ یہ بات کیا ہے، یہ عمر، اوپر کی عمر کس معنی میں ہے اور نیچے کی عمر کیا ہے. تو بتایا گیا کہ نبی خدا یہ زندہ تو رہا 300 سال، لیکن اس نے اپنی زندگی میں جو صحیح کام کیے ہیں وہ 20 سال ہیں. اس کی زندگی تو رہی 200 سال، لیکن انسانی معاشرے کو اگر اس نے فائدہ پہنچایا ہے تو صرف 10 سال. تو حقیقی زندگی دیکھی جائے تو یہ 10 سال ہے، ورنہ تو زندہ بہائم اور چوپائے بھی رہتے ہیں، حیوانات بھی زندگی بسر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور زندگی دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن انسان کو یہ جو ترہ امتیاز خداوند عالم نے دیا ہے، اشرف المخلوقات کا، یہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ انسانی معاشرے کو اور اپنی زندگی کو اس طرح سے اس دنیا میں گزارے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے. تو یہ 18 سال کی عمر میں جو چیز جناب معصومہ نے دے دیا، قیامت تک آنے والی، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے عزیزان گرامی، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے درس ہیں. اور بتایا کہ دیکھو کہ جب کسی اہم ترین شے پہ ضرورت پڑے تو اس سے جو مہم شے ہے اس کو قربان ہونا پڑتا ہے، ورنہ ہلاکت و شہادت کا فرق کیا ہے؟ جانے گرامی ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ ہلاکت میں مرنا ہے، شہادت میں بھی مرنا ہے. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قرآن کہہ رہا تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور شہادت میں بھی مرنا ہے، قتل ہونا ہے. یہ فرق کیا ہے؟ کیوں اسی مرنے کو، یہ ہلاکت کو شہادت میں تبدیل کیا گیا؟ ایک چند لمحوں کے لیے غور کیجیے گا، جان گرامی کے ساتھ چلیے گا، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہر چیز کی قیمت اس کے اعمال سے اور اس سے جو بلند شے ہے اس کے لیے قربان ہو جانے کو قربانی کہتے ہیں. مثلا جمادات اگر نباتات کے لیے فنا ہو رہے ہیں تو یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شہادت و قربانی ہے. نباتات اگر حیوانوں کے لیے ختم ہو رہے ہیں تو پھر یہ ہلاکت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قربانی ہے. کیوں؟ نباتات کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہی حیوانات کے لیے، غذا بننے کے لیے. جمادات کو پیدا کیا ہے نباتات کی غذا بننے کے لیے، اور نباتات کو خدا نے پیدا کیا ہے حیوانوں کی غذا بننے کے لیے، اور یہی حیوان جب اس کے کام آ جائیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے تو پھر وہ ہلاکت نہیں بلکہ قربانی ہے. تب وہ حیوان بلند ہو جاتا ہے، پھر آگے چل کے یہی قربانی بہت مقدس بن جاتی ہے. اب یہی انسان عزیزان گرامی، یہی انسان جب اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کرے کہ جس کے لیے اس انسان کو خلق کیا ہے, تو یہ ہے قربانی. اگر اپنے سے نیچے کودے تو پھر وہ ہلاکت اور موت ہے. اگر انسان اس راہ میں اپنے آپ کو قربان کرے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے, تو پھر وہ شہادت ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تب انسان کس لیے خلق کیا گیا ہے؟ جس طرح کل کی مجلس میں بیان کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان. تو اب اگر یہ انسان اپنی قربانی اس ذات احدیت کے لیے پیش کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ احیاء عند ربهم یرزقون. کیا وہ خدا کے یہاں زندہ ہے اور انہیں خدا کی طرف سے رزق ملتا رہتا ہے. اور اگر یہی انسان اگر پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہوئے مر جائے, یہی انسان اور کسی درخت کے آگے اس کو مسجود سمجھ کر یہ ساجد بن جائے, اور کسی ستارے کے آگے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دے, اور کسی جابر و ظالم انسان کے آگے خود کو ذلیل کر دے, تو اب اگر یہ ذلیل ہو کے مر رہا ہے تو یہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے مقصد حیات نہیں سمجھا. اگر مقصد حیات سمجھا ہوتا تو اپنے آپ کو اتنا ذلیل نہ بناتا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرے انسان. لیکن خواہشات نفس اتنی بری شہزادی گرامی کہ انسان کو کہیں سے کہیں لے کے چلی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اب آج کل کے اس دور میں, اس ترقی یافتہ دور میں, بتوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی باقاعدہ طور پہ پتھر میں تراشے جائیں, سونے چاندی میں بنائے جائیں. نہیں نہیں, بتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ بت تو ہوتے ہیں ظاہری اور کچھ بت ہوتے ہیں باطنی. خطرہ تو باطنی بتوں سے زیادہ ہے ظاہری بتوں سے. قرآن نے کہا کہ کفار و مشرکین تو جہنم میں ہیں. جب منافقین کی بات آئی تو کیا کہا؟ ان المنافقین لفی درک من الاسفل من النار, کے منافقین جہنم کے آخری طبقے میں ہوں گے. کیوں؟ کہ ظاہر کچھ باطن کچھ, ظاہر اسلام اور باطن کفر ہے. تو باطنی بت بہت خطرناک ہوتے ہیں زانی گرانی, اور باطنی بتوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مال کا چاہنا, شہرت کا چاہنا, کرسی کا چاہنا, بڑے لوگوں کے آگے جانا, اور اپنے آپ کو اس طریقے سے عالم عجب میں پیش کرنا, یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. اور آگے چل کے تکبر, غرور ایسی چیز ہے زانی گرامی, انسان کو ختم کر دیتی ہے. حدیث قدسی میں خداوند علم فرماتا ہے کہ الکبر ردائی وَمَن نَزَعَ رِدَائِي فَأَكُبُّهُ فِي النَّارِ. کبر میری ردا ہے, جس نے اس ردا کو چھینا یا لیا اس کو جہنم کے آخری طبقے میں ملا دوں گا. اور آئیں اس کی طرف کہ جو خطیب منبر سلونی ہیں, فرماتے ہیں کہ کیف یتکبر الانسان علی اللہ, کہ یہ انسان کس طرح سے خدا کی ذات پہ تکبر کرتا ہے. اوله نطفه آخره جیفہ وما بینهما حامل العذرہ. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی حقیقت کی طرف پلٹ کر آ, اے انسان تیری ابتدا وہ نطفہ نجس ہے اور تیری انتہا مردہ ہے. تجھ پہ تو غسل واجب بھی ہے, جس نے ہاتھ لگا لیا غسل سے پہلے اس پہ بھی غسل واجب. تیری انتہا جیفا مردار, غسل مطلب غسل میت دینے سے پہلے جس نے بھی اس کو چھوا اس کے اوپر ایک بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ غسل میت کرے. یہ ہے انسان. اور ان دونوں کے درمیان گندگیوں کو اپنے پیٹ میں لے کر چلتا پھرتا رہتا ہے, یہ تیری حقیقت ہے. اور تو خدا پہ تکبر کر رہا ہے. اور کبھی تو نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے تجھے اتنی بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے وہ کتنا بڑا رحیم ہے, کتنا بڑا کریم ہے اور کتنا رؤوف ہے, کہ تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے لیکن یہ رحیم و کریم پروردگار ہے کہ وہ تجھ پہ رحمت کرتا رہتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب بھی انسان اذا اراد الانسان ان یأتی بفعل محرم فنادى ملکان یا ربی انکتب, روایت میں کہتے ہیں کہ جب انسان کسی برے فعل کا ارادہ کرتا ہے نا, برائی کا, تو جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں آواز دیتے ہیں کہ بارے لا کے ہم لکھنا شروع کریں, تو کہتا ہے مہلن مہلا, رک جاؤ, ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے, یہ میرا بندہ ہے. فتحرک من مکانہ, اپنی جگہ سے حرکت کی اس نے, کہا لکھیں مہلن مہلا, رک جاؤ. گیا اس جگہ پہنچا جہاں پہ اس کو وہ برا فعل انجام دینا تھا, کہا اب لکھیں, کہا مہلن مہلا, رک جاؤ. وہ فعل انجام دے چکا, برائی کر چکا, اب فرشتے کہتے ہیں بار الہ اب کیا کریں, مہلن میں رک جاؤ, یہ میرا بندہ ہے, ہو سکتا پلٹ آئے, توبہ کر لے. برا فعل انجام دینے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک حکم یہ ہوتا ہے کہ اے فرشتو رک جاؤ, یہ میرا بندہ ہے, پلٹ کر استغفار کر لے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھنے کے بعد اس کو مٹانا پڑے. رک جاؤ, جب بہت دیر ہو جاتی ہے پھر یہ انسان جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے پلٹ کر نہیں آتا, توبہ نہیں کرتا, تو پھر حکم ہوتا ہے فرشتو اب لکھ دو. وَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يَأْتِيَ بِعَمَلٍ حَسَنٍ وَنَوَى, اور جب انسان کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فرشتے کہتے ہیں یا رب, کہتے ہیں اکتبو عشرا, حکم ہوتا ہے کہ دس نہیں, ارادہ اس نے ابھی ارادہ کیا ہے کسی اچھے عمل کے انجام دینے کا, اچھے کام کے انجام دینے کا اس نے ارادہ کیا ہے, اکتبو عشرا, کہ دس حسنات اس کے نام عمل میں لکھو. فقام من مقامہ, فتحرک, اپنی جگہ سے اٹھا اور چلا اس جگہ پہ جہاں پہ اس کو وہ فعل انجام دینا ہے, اچھائی اچھا کام انجام دینا ہے. تو کہتا ہے پھر وہی ہوتی ہے اکتبو فی کل خطوۃ حسنہ, ابھی جب چل کر جا رہا ہے تو ہر ایک قدم پر ایک حسنات لکھو, اور جب وہ فعل انجام دے چکا ہے تو کہتے ہیں کہ فاکتبوا مئة فاجعلوها ضعفا, اس کو 100 حسنات بلکہ ضعف یعنی 200 حسنات لکھ دو. کتنا بڑا پروردگار ہے جانے گرامی, کتنا بڑا رحیم ہے, کتنا بڑا کریم ہے, لیکن یہ انسان ہے کہ جب بغاوت پہ اتر آتا ہے تو پھر نہ اپنے خالق کو دیکھتا ہے. اور یہ بھی یاد ہونی چاہیے, مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, ابن آدم اذا رأيت ربك ينزل عليك رحمته وانت تعصي فاحذره. اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, یاد رکھنا کہ جب تو گناہ کرتا جائے, سرکشی پہ سرکشی کرتا جائے اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں تو سمجھ لے کہ یہ تیرا آخری موقع ہے, اس سے ڈر, اس لیے کہ جب خداوند عالم اپنا عقاب نازل کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے پھر وہ نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے فرعون کے لیے جب وہ اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تو کہا کہ دیکھو میرے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, میں جس کو چاہے زندہ رکھوں, جس کو چاہے مار دوں, یہی تو خدا ہے, مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے, تو میں جس کو چاہے ماروں, جس کو چاہے زندہ رکھوں, یہ نہریں ہیں, میں جب چاہوں جس طرف چاہوں ان کا رخ بدل دوں اور پھیر دوں, سر چلنے لگے. لیکن جب وقت آیا تو اس طریقے سے خداوند عالم نے لیا کہ جب اس نے کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون تو آواز آئی الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیۃ لمن خلفک, اے فرعون آج ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج ہم تیرے جسم کو تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے, تجھے ختم کریں گے, تجھے موت آئے گی لیکن تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے. آج تک مصر میں میوزیم میں فرعون کا میومی ابھی تک رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا کہ تیرے جسم کو ہم رکھیں گے, تیرے بدن کو رکھیں, کیوں؟ تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جان محترم, تو ایمان کا نہ لانا بدترین خصلت, کفر کا اختیار کرنا, اور کافر بدترین مخلوقات ہیں جو اس روئے زمین پر ہیں. تب ایمان کے بارے میں کل ہم نے ایمان کی وہ حدیث کا پہلا مقطع پڑھا تھا جس میں امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ الایمان علی اربع قوائم, علی الصبر, والیقینی والعدلی والجہاد، کہ چار مضبوط ستونوں پہ قائم ہے ایمان، صبر پہ، یقین پہ، عدل پہ، جہاد پہ. فاما الصبر على فمنها على اربع، اور پھر صبر کی چار قسمیں بنتی ہیں، على الشوق والشفق والزہد والترقب. شوق اور شفق، زہد اور ترقب. شوق کیا ہے؟ امام پھر آگے فرماتے ہیں، من اشتاق الى الجنة سلا عن المحرمات، جو انسان جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. جنت میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو محرمات سے بچائے. ومن اشفق من النار اجتنب من المحرمات، اور جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کہ وہ حرام افعال سے اپنے آپ کو بچائے. ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات، اور جس نے اس دنیا میں زہد اختیار کیا اس کے لیے بڑی سی بڑی مصیبت بھی کچھ نہیں ہے. زہد کیا ہے؟ اور زہد کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں، کہ امت مسلمہ زہد کو یہ سمجھتی ہے کہ آدمی جو ہے اس طرح سے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، پیوند لگے ہوئے ہوں، اور کالروں پہ اتنا میل جمع ہوا ہو کہ سالہ سال گزر گئے ہیں کہ وہ کپڑے دھلے نہیں گئے ہیں، اور خود جو ہے چھ مہینے سے نہایا نہیں ہے، جتنا زیادہ گندا ہے اتنا بڑا زاہد آدمی ہے. افسوس کی بات ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب ولی اللہ ہیں. کبھی ان کی کیا صفت ہے؟ کہا کہ آپ نہ پوچھیں، بہت بڑی صفات ہیں ان کی، بڑی خوبیاں ہیں. کبھی یہ خوبی تو بتا دیں. بھائی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ انہوں نے 5 سال سے نہایا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور دوسری خوبی کہا کہ سمجھیں جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں کپڑے انہوں نے چینج کیے ہی نہیں اپنے، ماشاء اللہ. اور اس قسم کو اگر انسان زہد اور زاہد سمجھ بیٹھے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ جانے گرا. وَمَن زَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَحَانَ بِالْمُصِيبَاتِ. زہد ہے کیا؟ زہد عزیزانِ گرامی، انسان کا نفس جس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا. اور خداوند عالم نے یہ جو نعمتیں پیدا کی ہیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ کیا کافروں کے لیے؟ مشرکوں کے لیے؟ یہ بہترین لباس کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے ہیں؟ کافروں کے لیے ہیں؟ دوسروں کے لیے ہیں؟ جب ایک بندہ مومن ان نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے تو خداوند عالم بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مستفید ہوا ان نعمتوں سے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم بالکل چھوڑ کے پھر سمجھو بالکل ایسے ہی رہو، بالکل اپنے جو ہے کہ نہ ہی اپنے جسم کا خیال رہے، اور نہ پتہ چلے کہ داڑھی کدھر جا رہی ہے، اور نہ پتہ چلے کہ سر کے بال کدھر جا رہے ہیں، اور خود انسان کدھر جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا. اے خداوند عالم نے کہا کہ اس دنیا کو، امام کیا فرماتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ بوئیں گے وہی چیز کاٹیں گے. اگر آپ کھیت میں ناریل پیر رہے ہیں، بو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس درخت سے آپ کو انگور ملنے لگ جائیں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اگر آپ انگور پیر بو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیب ملنے لگ جائیں. جو چیز آپ اس کھیت میں بوئیں گے وہی چیز آپ کاٹیں گے. تو اس دنیا میں آپ جو اعمال، جس طرح کے اعمال انجام دیں گے اسی کا نتیجہ جزا نگرانی آخرت میں انسان کو ملنا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اور دوسری حدیث جو جناب رسول خدا سے ہے، رسول فرماتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام. بعض مسلمان ابتدائے اسلام میں سمجھتے رہے کہ بھائی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا پینا سب ترک کر دیں، شادی بیاہ سب ترک کر دیں، بس دو لباس اپنے پاس رکھے رہیں، اور بس نماز پہ نماز اور روزے پہ روزہ، اور جنگل و بیابان میں چلے جائیں اور خدا کی عبادت کریں. واقعہ سنیں، واقعاً جو واقعہ عبرتناک، اس لیے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی انسانیت کے لیے نمونہ ہے. جانے گرامی، ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ایک ایک حرکت و سکون امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری زندگیوں کو بدل دے گا. ایک ایک قول پہ اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں جانے گرامی، واقعاً زندگیاں سدھر جائیں گی، انسان صحیح راستے پہ آ جائے گا، یہ انسانیت کا کاروان بہت آگے نکل جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں, سنتے تو ہیں لیکن سننے میں بھی بڑا فرق ہے. ایک تو ہے سننا اور ایک ہے غور سے سننا. اس لیے قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اذا قرئ القرآن فاسمعوا, یہ نہیں کہا. عربی میں اسمع کہتے ہیں سننا, استماع کہتے ہیں غور سے سننا. خدا نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا, جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. یہ عام سننا نہیں ہے شانی کے ناطے, غور سے, تاکہ اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور آیت انسان کے دل پہ نقش ہو جائے. تو امام کے زمانے میں کوفے میں امام خطبہ دے رہے مسجد میں, مسجد کوفہ میں, تو دیکھا کہ دو بھائی تھے جو ہر دن امام کی مسجد میں حاضر ہوتے تھے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے, نماز ادا کرتے. تو ایک عرصے تک دونوں بھائیوں سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ایک عرصے کے بعد ایک بھائی, چھوٹا بھائی آیا, تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے بڑے بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مولا آپ نے اس دن جو خطبہ دیا تھا دنیا کی مذمت میں, اس خطبے نے اس پہ اتنا اثر کیا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل و بیابان میں چلا گیا. ابھی کہے کے لیے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ اب دنیا کچھ نہیں ہے. تو امام نے پوچھا اس کی بیوی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا اس کا خرچ کون چلاتا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میں ہوں, اس لیے میں زیادہ عبادت بھی نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے ہاں کا جو مفہوم ہے عام طور پہ, جو ہم سوچتے ہیں نا نماز روزہ عبادت ہے, انسان یہ نہیں سوچتا جب گھر سے رزق حلال کے لیے نکلتا ہے نا, ایک ایک قدم پہ فرشتہ اس کے لیے حسنات لکھتا رہتا ہے. عبادت رزق حلال کا تلاش کرنا, یہ نہ سمجھے کہ رزق حلال تلاش کے لیے جا رہا عبادت نہیں ہے. نہیں, روز جمعہ, نماز جمعہ کتنا مقدس ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے نا مسلمانوں کا, مسلمانوں کا عید کا دن ہے جمعہ کا, جمعہ کا دن اور اتنا مقدس دن, اور اس میں کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جیسے ہی نماز تمام ہو زمین پہ پھیل جاؤ. یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو, نہیں, نماز ختم ہوئی پھیل جاؤ زمین پر تاکہ رزق حلال کی تلاش میں نکلو. قرآن نے یہ کہا. تو پھر امام نے پوچھا تو ان لوگوں کا خرچ کون چلاتا ہے؟ کہا مولا میں ہوں, اسی لیے میں کبھی کبھار آتا ہوں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں مسجد میں. تو امام کہتے ہیں فقط غواہ الشیطان, بتا کہ شیطان نے تمہارے بھائی کو بہکا دیا. امام نے یہ نہیں کہا کہ ماشاء اللہ, امام نے کہا شیطان نے تمہارے بڑے بھائی کو بہکا دیا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تیرا ایک دن کا عمل جنگل سے لکڑیوں کا لے آنا اور اس کو بازار میں بیچ کر اس سے روٹیاں یا آٹا جو بھی خوراک کی اشیاء ہے لے آ کر دینا, اس کے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اسلام نے دنیا کو اس طرح سے نہیں کیا. ہاں, اس دنیا کی مذمت اسلام نے کی ہے جس کے لیے انسان زندہ رہتا ہے. مذمت کی ہے, اسلام نے کہا ہے کہ اتنی مقدار میں دنیا سے لو جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, بلکہ ایسا نہیں کہ تم زندہ رہو دنیا کے لیے. دنیا کے لیے زندہ رہنا اس کی مذمت کی ہے اسلام نے, بلکہ دنیا سے اتنی مقدار میں لو جتنی مقدار میں تم زندہ رہ سکو اور خدا کی عبادت کر سکو. تو جانے گرامی, اسلام نے کوئی بھی پہلو انسانیت کا خالی نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں اس کا حکم موجود نہ ہو. انسان کا کوئی بھی فعل, کوئی بھی حرکت 5 احکام سے ہٹ کر نہیں ہے. اب کسی بھی فعل میں دیکھ لیں, کسی بھی کام میں دیکھ لیں, کوئی بھی کام انسان انجام دیتا ہے, یا پھر وہ واجب ہوگا, یا مستحب ہوگا, یا حرام ہوگا, یا مکروہ ہوگا, یا پھر مباح ہوگا. ان 5 احکام, اس کو احکام خمسہ, انسان کی زندگی میں ان سے ہٹ کر کوئی فعل نہیں ہے. کوئی بھی کام انسان کا ان 5 احکام سے ہٹ کر نہیں ہے. تو جب 5 احکام سے ہٹ کر نہیں ہے تو پھر ان احکام کو بیان کون کرے گا؟ یا پھر خود انسان مجتہد ہو. ویسے تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو مجتہد ہونا چاہیے, اور اگر ہر آدمی مجتہد ہو مرجع ہو جائے تو دوسرے کام کیسے چلیں گے؟ وہ بھی انسانی کاروان کو آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے اور ضروری ہے. تو کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے, اور کچھ لوگوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو مختص کیا علم فقہ کے لیے, اب علم فقہ میں استدلال و استنباط کر کے وہ احکام بتاتے ہیں، یا پھر انسان مجتہد، جو مجتہد نہیں تو محتاط. احتیاط کا مسئلہ اس سے سخت ہے جانے گرامی، اتنا آسان نہیں ہے. احتیاط وہی کر سکتا ہے جو درجۂ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہو، اتنا آسان نہیں ہے احتیاط کرنا. احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مجتہدین ہیں ان تمام کے آراء کو جانتا ہو، اور تمام آراء کو جاننے کے بعد اس پہ عمل کرے. کبھی کبھی احتیاط کرنے والا دو دو مرتبہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، کبھی چار مرتبہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، کہیں قصر بھی پڑھنا ہے، واجب پوری بھی پڑھنی ہے. احتیاط اتنا آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن اس پہ عمل بڑا سخت ہے. تو تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے، جو آسان طریقہ ہے. یہ تقلید تو ایسا مسئلہ ہے جانی گرامی کہ اس کے لیے شریعت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تقلید یہ شریعت کا حکم ہے تبھی نہیں ہے، شریعت کے حکم سے پہلے عقل کا حکم ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے درود پڑھ دے محمد و آل محمد، ہم کرتے تقلید دن صبح سے لے کے شام تک، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم تقلید کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے. بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے پرچی میں لکھ دیا کہ بھائی تمہیں یہ دوائی لینی ہے، صبح دو ٹابلیٹ، دوپہر میں دو، شام میں دو. اب کسی کی ہمت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب میں جو ہے دو کے بجائے میں چار لے لوں، وہ کہے گا بھائی تو پاگل ہے. وہاں کوئی نہیں بولے گا، ڈاکٹر سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں دو کے بجائے چار لے لوں. اب ضرورت پڑی، انجینئر گھر بنانا ہے، انجینئر کے پاس گئے اور اس نے نقشہ ایسا کھینچا کہ بھائی جو جس نے پڑھا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے نقشے کا، اور ہم لے کے آئے. ہم نے کہا یار یہ کیا ہے بھائی، اگر ہم اپنے بچے کو دیتے کوئی بھی ایک پرچہ تو وہ بھی کھینچ دیتا. کیوں؟ کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا، اور ہم نے اعتراض بھی نہیں کیا اس پہ. کہا انجینئر صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہم اس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کوئی مسئلہ پیش آیا وکیل کے پاس چلے گئے. تقلید ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہیں بغیر چونوں چرا کے. جب مسئلہ کسی شرعی مسئلہ آیا اور کہیں شرعی حکم بیان کرنے کا آیا تو پھر آدمی مسئلے حل کہاں کرتے ہیں؟ ہوٹلوں پہ مسئلے حل ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، اور اعتراض ہو رہا ہے مراجم پہ، اور اعتراض ڈاکٹر پہ نہیں ہے، انجینئر پہ نہیں ہے، وکیل پہ نہیں ہے، کسی قانون ساز پہ نہیں ہے. عزیزان گرامی مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے نا تو یہ مسئلہ ایسا واضح ہوگا کہ بالکل جس طرح سے دن میں سورج نکل آتا ہے. کہ عقل کہتی ہے کہ تقلید کیا ہے، اس کو کہتے ہیں رجوع العالم، رجوع الجاہل الی العالم. صلوات علی محمد و آل محمد. کہ ایک جاہل انسان کا عالم کی طرف پلٹنا، جس کو جس سبجیکٹ میں علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اس میں پلٹنا ہے. اب میں ہوں ایک دینی طالب علم ہوں اور میری طبیعت خراب ہو گئی، ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کی طبیعت یہ ہے، آپ کی جو ہے کیا فلام جو ایک پرابلم ہے، آپ کو یہ دوا لینی ہے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں حوزے کا پڑھا ہوا ہوں. تو کہے گا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ حوزے کے پڑھے ہیں تو آپ کو احکام کے بارے میں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، لیکن آپ میرے بارے میں آپ بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ میرا کام ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کے لیے کون سی دوا موضوع ہے، اور کون سی دوا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی غذا آپ کے لیے صحیح ہے، اور کون سی غذا آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے. یہی حال ہے. اب اگر کوئی آئے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب مولوی صاحب صحیح مسئلہ بتا دیں تو پھر بحث کرنے لگ جائیں، بھائی یہ کیوں ہے، بھائی یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہوتا، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کہ فلاں مجتہد کی تقلید میں فلاں نے یہ مسئلہ بتایا ہے، اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اب یہاں پہ کیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کیوں اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس گریڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اگر آپ دو مجتہد ہیں تو ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے پوچھ سکتا ہے. جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کہیں کوئی ایک سخت مرحلہ پیش آتا ہے نا، تو کسی کا ایک بہت بڑا آپریشن ہونا ہے تو دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جمع ہو جاتی ہے، جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں سب پورے، اور اس میں بحث کرتے ہیں. اگر درمیان میں کمپیوٹر جا کے کھڑا ہو جائے عام آدمی بھی، اور وہ بھی رائے دینے لگے، کیا بھائی ایسے ہونا چاہیے؟ تو پہلے تو وہ دیکھیں بھائی آپ ہیں کہاں کے، آپ کا کام کیا ہے؟ کہا بھائی کہ میرا کام ہے، میں دیکھ رہا تھا رستے میں جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی کہ آپ لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا میں بھی شریک ہو جاؤں اس کار خیر میں، تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ کار خیر میں نہیں، آپ پاگل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ جمع ہیں یہاں پہ، کس بارے میں بحث ہو رہی ہے، آپ کو تو پتا ہے نہیں، اور آپ نہ اس علم کے مختص ہیں، تو آپ آئے کیوں ہیں اور آپ نے کہا کیوں؟ تو بات پھر جو ہے عقل سے ہٹ کر پھر اسی طرف چلی جاتی ہے عزیزان گرامی۔ تو بات مرحلہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہر چیز اسی رجوع کی طرف سے کرتا ہے، اسی تقلید میں گزار رہا ہے۔ تو کوئی بھی انسان، اب یہ مسئلہ اب آ جائیں جب عقلی معاملہ ہے تو اب اس میں کسی مذہب کا بھی تعلق نہیں ہے، اب یہ کہیں بھائی صرف یہ مخصوص ہے کسی ایک مذہب اور کسی دین کے لیے، نہیں، ہر انسان عاقل، اور اگر اپنے آپ کو اگر عقل سے دور کر لے تو پھر یہ بات ہی الگ ہے، ضرورت پڑتے محمد و آل محمد۔ سہزان محترم، تو انسان کے لیے شرف اور انسانیت کے لیے ترہ امتیاز ایمان ہے، اور یہ ایمان جس طرح سے امام نے ارشاد فرمایا، تو اگلی انشاءاللہ تعالی مجالس میں پھر عدل کی قسمیں جس کو امام نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد یقین اور جہاد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلی طور پر اس پہ بحث کریں گے۔ آئیں، یہی وہ ایمان تھا جس کے لیے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول نے اسی ایمان کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے جان گرامی، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا پیغام انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک خطے، کسی ایک شہر اور کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ الا ترون ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلۃ ہیہات من الذلۃ یأبی اللہ لنا ذلک ورسولہ والمؤمنون، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ الدعی وابن الدعی، دعی کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ امام نے ان مراحل میں تک ان کے انساب و احساب کو بتا دیا کہ یہ جو میرے مقابل میں آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ابن زیاد کے لیے دعی ابن الدعی، یعنی باپ کے بھی بیٹے کا پتہ نہ تھا نہ خود اس کا پتہ ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے، بین السلۃ والذلۃ، سلہ کہتے ہیں تلوار سے قتل ہو جانا، اور ذلہ، ذلت و رسوائی، یا پھر میں موت کو اختیار کر لوں، ان تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ کروں، یا پھر ذلت و رسوائی کی زندگی گزاروں۔ یا اللہ لنا ذلک، خداوند عالم نے کبھی بھی ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ اہل بیت نعوذ باللہ ان کے قریب تکبیر سوائی جا سکتی ہے، کہ اس لیے کہ عزت اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت خدا کے لیے ہے، اور نہ ہی رسول چاہیں گے اور نہ ہی مومنین، قیامت تک آنے والے مومنین بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ذلت و رسوائی اس در اہل بیت تک پہنچ جائے۔ پھر کہتے امام انی لا ارا الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، تو میں بے شک موت کو نہیں دیکھ رہا ہوں مگر یہ کہ سعادت مندی ہے، کس چیز سے؟ کہ اگر میں ان ظالمین کے ساتھ زندہ رہوں رسوائی کے ساتھ، تو اس سے بہتر اور سعادت مندی میرے لیے یہ ہے کہ میں اس موت کا مقابلہ کروں اور اس جنگ میں خود کو پیش کر دوں۔ امام نے الفاظ مدینے میں کہے، مکے میں، اور آخر کربلا میں آخری خطبے میں لیے، اور اس کے بعد امام نے جو وصیت مختصر طور پہ کی ہیں اس قافلے کو وزان گرامی، کہ جو قافلہ بعد میں چلنے والا ہے، جس قافلے میں ایک مرد ہے جو کہ لاغر ہے، بیمار ہے، اور چند عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، جن کا کوئی
مونی سیاور نہیں اور چند یتیم بچے ہیں. ابھی جب قافلہ چلا ہے تزانی گرانی امام کی آخری وصیت امام فرماتے ہیں اپنی بہن زینب سے یا اختا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. بہن زینب اس غریب حسین کو نماز شب میں نہ بھولنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا آپ کس عالم میں وصیت کر رہے ہیں, کس حالت میں وصیت ہو رہی ہے؟ کیا جناب ثانیہ زہرا اس نماز کو جو کہ واجب نہیں ہے مستحب نماز ہے کہ اس کو یاد رکھیں گی تو امام آواز دیں گے میں نے وصیت اسی لیے کی ہے کہ یہ میری بہن زینب جتنے بھی مصائب آ جائیں لیکن حکم شریعت کو چھوڑ نہیں سکتی. اگرچہ یہ مستحب نماز ہے لیکن میری بہن زینب اس کو پوری طرح سے ادا کرے گی. یہی بات ہے جانی گرامی. جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو شیطانِ شام میں ایک دن امام نے دیکھا کہ اپنی پھوپھی بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو سوائے غمِ خدا علی بیت کی کسی غم میں نہ رلائے. جیسے ہی دیکھا تو قریب آئے نماز جناب ثانیہ زہرا نے تمام کی. قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہا پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے. سنیں گے زہر گرامی سنیں گے جناب زینب نے کیا جواب دیا. جناب فرماتی ہیں بیٹا سید سجاد تو دیکھ رہا ہے کہ یزید کی طرف سے کتنا آتا ہے, اتنا کم پانی اتنا کم کھانا ہے کہ میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں اور خود بھوکی رہ جاتی ہوں. اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے زینب اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ سوائے خدا آپ کو سوائے زمین میں کسی غم میں نہ رلائے. جانے گرامی دل گھول کے ماتم کریں آنسو بہائیں آج یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. جب بھی ثانیہ زہرا رونا چاہتی تھی تو شمر تازیانہ لے کر آتا تھا, جب جناب سکینہ اپنے باپ پہ رونا چاہتی تھی تو شمر تازیانہ لے کر آتا تھا. آج کوئی نہیں ہے یہاں روکنے والا نہیں ہے. دل گھول کے ماتم کیا جائے. اس لیے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اجرکم علی اللہ اساتذہ سید الشہداء استاد کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجلس سید الشہداء برپا ہوتی ہے تو اس میں اہل بیت علیہم السلام تشریف لاتے ہیں, جناب زینب ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سکینہ بھی تشریف لاتی ہیں. تو جناب سکینہ پوچھتی ہیں پھوپھی اماں سے پھوپھی اماں من ہؤلاء القوم کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو رو رہے ہیں. تو اس وقت جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی یہ تیرے بابا حسین کے چاہنے والے اجرکم علی اللہ یہ تیرے بابا حسین کے چاہنے والے ہیں. اس کے بزرگ بتیرے باپ حسین کے چاہے بزرگوں پہ اور ان کے جوان حسین کے جوانوں پہ ان کے بچے حسین کے بچوں پہ اور ان کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ ماتم کرتی ہیں. تو جیسے ہی یہ سنتی ہیں فرماتی ہیں پھوپھی اماں کاش یہ لوگ ہوتے تو میرا بابا کربلا میں نہ مارا جاتا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یہ قافلہ چل رہا ہے اذان گرامی. یہ قافلہ پہنچا ہے کوفے میں دربار کوفہ میں جو جناب زینب نے خطبہ دیا. حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی امام کے صحابی رسول کے صحابی مولا متقیان کے صحابی جن کی دونوں آنکھیں دونوں جنگوں میں کام آ گئی, ایک جنگ صفین میں اور دوسری جنگ جمل میں تو نابینا تھے. تو بیٹی نے آ کے یہ کہا بابا بات یہ ہے کہ بازار میں ایک بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں, آپ بھی چلیں گے سنیں گے؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں بیٹی میرے مولا نے مجھ سے کہا ہے کہ کوفے میں جب بھی کوئی لٹا ہوا قافلہ آئے تو اس کے پاس نہ جانا, میں نہیں جاؤں گا. لیکن بیٹی نے بڑا اصرار کیا. تو بہرحال جناب عبداللہ چلے. جیسے ہی قریب پہنچے جناب زینب خطبہ دے رہی تھی, جیسے ہی خطبہ سنا ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا کہا بیٹی قیامت تو نہیں آ گئی. اللہ اکبر. بیٹی قیامت تو نہیں آ گئی؟ بیٹی نے کہا نہیں بابا قیامت نہیں آئی. کہا کہ میں علی کی آواز کیسے سن رہا ہوں, یہ علی بول رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک ماں اور قریب پہنچے تو پوچھا کہ یہ کون بول رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہے.
ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا یا کذاب ابن الکذاب اے ابن زیاد تو اور تیرا باپ جھوٹے اور تم ملعون ہو, تم نے اہل بیت پہ یہ ظلم کیا, علی کی بیٹیوں کو دربار میں لایا ہے. اللہ اکبر, ابن زیاد کا حکم ہوا کہ عبداللہ کو شہید کیا جائے. میں کہوں گا اے عبداللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی آنکھیں نہیں تھی, بینائی نہیں تھی, ورنہ علی کی بیٹیوں کو بے مگنا ہو چادر ادھر بارے ابن زیاد میں کس طرح سے دے.
اور یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں اس طرح سے دیار بدیار پھرائیں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ اَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا اللہ, اللہم انا نسألک بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلى, بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسين وانت قديم الاحسان, وبحق الائمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, بار الہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, بار الہ جو مومنین لا ولد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد صالحہ سے بھر دے, بار الہ جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, جو مومنین بے روزگار ان کی روزی میں برکت عنایت فرما, بار الہ جو مومنین حج زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج زیارات سے مشرف فرما, جو مومنین حج زیارات کر چکے ہیں ان کے حج اور زیارات کو قبول فرما. بار الہ جہاں جہاں مومنین جہاں جہاں شیعہ حضر کرار ہیں اور جہاں جہاں مومنین ہیں, بار الہ تو انہیں اپنے حفظ امان میں رکھ. بار الہ جہاں جہاں کفر اسلام کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما, پرچم کفر و نفاق کو سنگ و فرما. بار الہ تیرے وہ خاص بندے جنہوں نے اپنے آرام کو ترک کر دیا صرف اس لیے کہ تاکہ تیرا کلمہ بلند رہے, انہیں فتح و نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما. بار الہ جہاں جہاں ظلم و جور و بربریت ہو رہی ہے, بار الہ ظالمین و مفسدین و منافقین کو نیست و نابود فرما. بار الہ بالخصوص وہ علاقے کہ جن علاقوں میں آج کل مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, وہاں کے مقامات مقدسہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. سوریہ, عراق, ایران, جہاں جہاں بھی مقامات مقدسہ ہیں, بار الہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھ. وہاں پر زائرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ وہاں کے مومنین کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اور جہاں جہاں بھی تحریکیں اور وہ حکومتیں جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں, بار الہ انہیں محفوظ رکھ. اور جو حکومتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ ہمارے والے وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما, عند الظہور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سنیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.